السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من حرم دینة اللہ الذی اخرج عباده والطیبات من الربا قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة الأعراف کے رکوع نمبر 4 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 32 سے. اللہ تعالیٰ نے رحبانیت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، قل من حرم زینة الله الذي أخرج عباده والطيبات من الرزق، یعنی فرما دیجیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاکیزہ رزق. جیسے حرام کو حلال کر لینا برا ہے، ایسے ہی حلال چیزوں کو اپنے اوپر روک لینا یہ بھی غلط. یہ ذہنیت لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے عیسائیوں میں رحبانیت پیدا ہوئی کہ دنیا کو تر کر دو اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ. ہمارا دین اس کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، جو پاکیزہ زینت اللہ نے عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرو. مزید فرمایا کہ قل یہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ. اصلاً دنیا کی زندگی میں تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور خالصتاً تو یہ ایمان والوں کو ہی نعمتیں ملیں گی آخرت. دنیا میں بھی کفار کو اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو گویا ایمان والوں کے تو پہل میں، اصلاً ایمان والوں کا حق ہے اطاعت گزاروں کا ہی نعمت ہے. لیکن دنیا آزمائش ہے، اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے. اصلاً یہ نعمتیں قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ تو یہ ہیں، فحاشی، خواہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہری طور پر ہو، اللہ نے منع فرمایا. اور اللہ نے گناہ سے اور زیادتی کے کاموں سے منع فرمایا، اور اللہ نے شرک کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے، جھوٹ نہ منسوخ کرو اللہ کی طرف. یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی، اپنی مرضی سے چیزوں کو تم حرام قرار نہیں دے سکتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ رسولوں کی دعوت کو قبول کریں اور تقوی اور اصلاح کے عمل کو اختیار کریں، ایسے لوگوں پر نہ وہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد بتایا کہ جب نافرمانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو بعد والے پچھلے والوں پر لعنتان کریں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، لکل ذعر، ہر ایک کے لیے دوہرا گناہ ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہوگا. پچھلے والے خود بھی گمراہ ہوئے، اس کا وبال، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، اس کا وبال. بعد والوں نے پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی، گناہ ملے گا، اور خود راستے کو تلاش نہیں کیا، حق کو، گناہ ملے گا. تو دوسروں پر لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کی بنیاد پر جواب دہی کرنی ہوگی، ہر ایک کو دوہرا عذاب اس اعتبار سے دیا جائے گا. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، فرمائیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اللہ کی آیات سے، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخلہ ممنوع. حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اہل جنت کا بیان ہے، فرمایا کہ وَرَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ہم ان کے سینوں میں سے رنجشیں، کدورتیں نکال کر انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ایمان والے بھی انسان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی رنجشیں پیدا ہو جائیں، اللہ معاف فرما دیں گے، دور کر دیں گے، پاک صاف کر کے داخل فرمائیں گے. اس کے بعد بڑا پیارا جملہ ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے تمام شکر تعریف کے لیے اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت دے دی. ہدایت ایک مرتبہ مل جانے والی شے نہیں، ہدایت پر ہدایت، مرتے دم تک ہدایت، اور اللہ کی رضا کے مقام جنت میں داخلے تک ہدایت کی ضرورت ہے، وہ ماننی چاہیے بار بار اللہ سے. بندہ وہاں پہنچے گا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک کی ہدایت دے دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم ہدایت آنے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. یہ عاجزی کا بیان، ہماری عبادات سے کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل، اس کی عطا ہے. یہ عاجزی ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے. اس کے بعد جنت والوں کا جہنم والوں سے مکالمہ ہے. جنت والے کہیں گے ہمیں تو پکا پکا اللہ کا وعدہ مل گیا, کیا تمہیں بھی مل گیا؟ جہنم والا کہیں گے ہاں ہاں ہمیں بھی مل گیا. اس کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین, ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. یہ بولو تھے الذین یصدون عن سبیل اللہ, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے, ویبغونہا عوجا, اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کفار جو ٹیڑھ پیدا کرتے دین میں, ایک ہوتے ہیں مسلمانوں میں آستین کے سام, اور آج ماڈریٹ اسلام کے نام پر باتیں کرنے والے دانشور جو طرح طرح کے جو کنفیوژنس کریٹ کر رہے ہیں اہل ایمان کے درمیان, اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات کو ڈاؤٹ فل بنا کر, مشکوک بنا کر پیش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے اور اس طرح کے شکوں کو شبہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بیان ہے وبینہما حجاب, ایک طرف جنت والے ہوں گے ایک طرف جہنم والے ہوں گے, درمیان میں ایک آڑ ہوگی. اور فرمایا کہ والل آراف رجال, اور آراف پر ایک بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے, یہ ہے اصحاب آراف. آراف ہی سے سورت کا نام سورت الآراف ہے. علماء نے لکھا کہ عام طور پر ان کے متعلق رائے یہ ہے کہ اصحاب آراف وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. بارہ یہ امیدوار ہوں گے کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے. اس کے بعد چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. آراف والے جہنم والوں سے پوچھیں گے, وہ جہنم والے جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, ما اغنا عنکم جمعکم ولا وما کنتم تستکبرون, اے جہنم والو تمہیں تمہاری جماعتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا, بڑی جماعتیں تمہارے پاس تھی کوئی فائدہ نہ ہوا, اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے کسی کام کا نہ ہوا. مزید آراف والے جہنم والوں سے کہیں گے اقسمتم باللہ ینالہم اللہ برحمہ, کیا یہی وہ مسلمان تھے نا جن کو تم مذاق اڑایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ انہیں کو رحمت نہیں دے گا, ان کا تم نے خوب دنیا میں مذاق اڑایا, دیکھو ان کا حسین انجام کیا ہوا. ان سے کہہ دیا گیا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, داخل ہو جاؤ جنت میں, نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہم انا نسألوک الجنۃ, اے اللہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ آراف والے جو بیچ میں ہوں گے جہنم والوں سے کہیں گے دیکھو جن کا مذاق اڑایا وہ کہاں ہے. اس کے بعد آگ والے جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے بھائی کچھ پانی دے دو, اپنے رزق میں سے کچھ دے دو. جواب دیا جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, بے شک جنت کی نعمت کفار پر حرام ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اس کے دو مفہوم ہیں, نمبر ایک دین میں بدعات کا اضافہ کر لیا, جو چاہا دین کے نام پر آئے اختیار کر لیا, قرآن و سنت سے نہیں پوچھا. نمبر دو کھیل تماشے میں پڑے رہے 24 گھنٹے, کسی کو اور نہ بچھونا بنا لیا. فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے جو دین کو کھیل تماشا بنا لے, اللہ نے جنت کی نعمت حرام فرما دی. بغور رقم الحیات دنیا, اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. کل یوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ہذا, اللہ فرمائیں گے آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد نافرمانوں کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے یقول الذین نسوہ من قبل, جن لوگوں نے نصیحت کو پہلے بلا دیا تھا, قد جاءت رسل ربنا بالحق, بے شک ہمارے پاس رسول حق کے ساتھ آئے تھے, لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہیں گے فہل لنا من شفعاء, تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں؟ فیشفعوا لنا, کہ وہ ہماری سفارش کر دیں. او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, یہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے, ایک موقع مل جائے ہم نیک اعمال کر لیں ان گناہوں کے خلاف جو ہم کرتے تھے. قد خسروا انفسهم, فرمایا جائے گا بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا. اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مہلت آج ہے. اللہ ہمیں موت کے آنے سے پہلے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ساتویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا کہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, لیکن 6 دن کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے, یہ متشابہات میں سے ہیں جن کے اصل معنی اللہ کے علم. فرمایا کہ اللہ نے عرش پر اقتدار حاصل کیا, اللہ کا عرش بھی متشابہات میں سے, اس کی اصل حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. فرمایا کہ دن رات کا نظام اللہ نے پیدا کیا, سورج چاند ستارے اس کے حکم سے تمہارے کاموں پر لگے ہوئے, اللہ ہی نے تخلیق فرمائی, اللہ ہی کے لیے حکم دینے کا اختیار ہے, خالق ہوا ہے حکم بھی اسی کا چلے گا. اس کے بعد دعا کے آداب کا بیان ہے, فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ. دعا عام طور پر انفرادی ہی پسندیدہ ہے، اجتماعی دعاؤں کا کوئی زیادہ ثبوت ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. یہ آداب یہاں پر بیان ہوئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں مسائل بیان کیے کہ اصلاً دعا انفرادی طور پر ہی پسندیدہ ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دعا میں بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے. کوئی حرام چیز نہ مانگے اللہ سے، کسی کے نقصان کی دعا نہ مانگے اللہ سے، یہ حد سے گزرنا ہے. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. اگر فسادی ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی، اصلاح کا عمل کرو. وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو ڈرتے ڈرتے اور امید کے ساتھ. ڈر اس بات کا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے دعا رد نہ ہو جائے، اور امید اس بات کی کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع، اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. دعا قبول کرانا چاہتے ہو عمدگی سے اللہ کی اطاعت بھی کرو تاکہ اس کے مستحق بن سکو کہ تمہاری دعا قبول ہو. اللہ ہمیں ان آداب کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بارش سے پہلے اللہ مسرور کن ہوائیں بھیجتا ہے. یہ بارش، اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے، طرح طرح کے پھل پیدا فرماتا ہے. مزید فرمایا کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں بھی مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وہ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ نکلتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو زمین خراب ہو اس سے ناقص شے کے سوا کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ایک ہے مادی بارش، زمین اچھی ہو فصل اچھی، زمین منجر ہو کچھ نہیں نکلے گا. ایک ہے روحانی بارش قرآن کی، دل میں طلب و تڑپ ہوگی نیک اعمال کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ، اور دل میں طلب و تڑپ نہیں ہوگی تو انسان کو ہدایت نہیں ملے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے کے ذریعے حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے. یہاں سے ایک طویل سلسلہ ہے رسولوں کے حالات کا، اس کو انباء اور رسول کہا جاتا ہے. رسولوں کی خبریں، چھ رسولوں کا بیان آئے گا. تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، تین ابراہیم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد. یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو رسول ہیں ان کی قوموں میں ایک ہی بنیادی برائی مشترک تھی، شرک. لیکن بعد کی قوموں میں شرک کے علاوہ اور بیماریاں بھی پیدا ہوئیں، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. مزید یہ کہ یہ واقعہ قرآن نے کئی صورتوں میں بیان کیے تفصیل سے، سورہ ہود میں بھی، سورہ شعراء میں بھی. ان حالات کی کچھ حکمتیں وہ سمجھ لیجیے، باقی تفصیلات زیادہ نہیں اس میں. حکمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، ان حالات کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. سینکڑوں برس کے پہلے کے واقعات آپ اتنی مزاج سے بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. نمبر دو، ان حالات اور واقعات میں واضح نصیحت ہے لوگوں کے لیے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت حاصل کرو. نمبر تین، ہر دور کے ظالموں، جابروں، نمرودوں اور فرعونوں کے لیے عبرت ہے. اللہ نے پہلے بھی ظالموں کو آلات کیا، جب بھی کوئی ظلم کرے گا، خدا کی خدائی کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرے گا، انسانیت پر مظالم آئے گا، اللہ اس کو برباد کر سکتا ہے. نمبر چار، اہل ایمان کے لیے تسلی، ہر دور میں مشکلات تو آئیں رسولوں پر، ان کے ماننے والوں پر، لیکن جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ کی مدد آئی اہل ایمان کے لیے اور نافرمانوں کو برباد کیا گیا. یہ حکمت ان واقعات کی، یہ قصہ گوئی کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے. ان واقعات کے بیان میں یہ حکمتیں موجود ہیں. پھر ان واقعات کو بار بار بیان کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان میں نسیان کماتا ہے، بھول جاتا ہے، بار بار دہرانے سے چیزیں یاد آتی ہیں. بار بار یہ مشکلات پیش آئیں گی، بار بار یہ حالات کو پڑھیں گے، بار بار ہمیں نصیحت انشاءاللہ تعالی ملے گی. یہ ہے تمہید. اب آئیے اس کے بعد مختصرا ان حالات کو سمجھتے ہیں. آٹھویں رکوع میں نوح علیہ السلام نے قوم کا بیان، 950 برس تبلیغ کی، قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے معاذ اللہ. یہ کچھ رسولوں کو بھی کہا گیا ہے، ہم دین کا کام کرنے کوئی کچھ کہہ دے تو کون سی بڑی بات. کہا کہ نہیں، رسول میں رب العالمین، مجھ پہ کوئی گمراہی کی بات نہیں، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری نصیحت کروں، تمہاری خیر خواہی کروں، تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ لوگوں نے ڈھٹائی کی، انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکذبوہ، لوگوں نے انہیں جھٹلایا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ایمان لائے کے ساتھ ان کشتی میں سوار کیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ ہود میں زیادہ آئی ہے، انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ اس کے بعد نواز خوشبو ہوتا ہے قوم عاد کا بیان، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے لوگوں نے یہی کہا، ہم تو آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، فرمایا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، مجھ میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم تک حق پیغام اللہ کا پہنچاتا ہوں۔ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ایک شخص سنی میں سے آ گیا، وہ تمہیں خبردار کر اللہ کے عذاب سے تم بات نہیں مانتے۔ یہ قوم وہ تھی کہ جس کو نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق کیے جانے کے بعد جانشین بنایا گیا، اور ان کو اللہ نے بڑے بڑے ڈیل ڈول عطا کیے، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کہنے لگے قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اے ہود علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جن کو باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دے، ایک اللہ کو ماننا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ ہر رسول کے بیانات میں عام طور پر چیز ملتی، ہر دور میں ہو رہا ہی نہیں، باپ دادا نے جو کیا وہ کریں گے، بھائی باپ دادا کے بعد اگر ہدایت ہو تب بھی لوگ کہتے تب بھی، معاذ اللہ، یہ گمراہی ہے، اس کا ذکر اس مقام پر آ گیا۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا دیا، اور ظالمین کی جڑ کاٹ دی۔ قرآن کا بیان ہے قوم عاد پر 7 رات 8 دن تک آندھی چلائی اللہ نے، اور ملیہ بھی کر دیا پوری قوم۔ اس کے بعد اسور کو شروع ہوتا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کا بیان، یہ قوم سمود، انہوں نے بھی ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اس قوم نے معجزہ مانگا تھا، فرمائشی معجزہ جو سورہ مائدہ میں ذکر آیا تھا، اللہ نے اونٹنی عطا فرما دی، اتنی بڑی اونٹنی کہ پہاڑ پھٹا اس میں سے نکل آئی، ایک دن یہ اونٹنی بادی پانی پیتی تھی، اتنی بڑی تھی، اور ایک دن دوسرے جانور ان کے بادی پیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ لگانا برائی کے ساتھ، ورنہ اللہ کا عذاب آئے۔ یہ وہ قوم تھی جس کو بڑی انجینئرنگ اللہ نے دی تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بناتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو برباد ہوئے۔ انہوں نے تکبر کیا، اور جو کمزور اہل ایمان تھے ان سے پوچھنے لگے، بھائی کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ یہ ہر دور میں رہا کہ اونچے لوگ، بڑے لوگ نیچے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہی اونچے والے طبقے والے عام طور پر رسولوں کی دعوت میں مزاحمت کرتے تھے، نیچے والے کمزور طبقات کو رسولوں کی دعوت میں حق اور انصاف نظر آتا تھا، وہ قبول کر لیتے تھے، بڑے ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے بھی مذاق اڑایا۔ کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات سے تکبر کیا، انکار کیا، اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کو قتل کیا تو کوئی اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، تو موذی اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد ذکر آیا کہ زلزلہ ان پر آ گیا، اور اس قوم کو برباد کر دیا گیا، یہ اوندھے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں۔ دیکھیے ان واقعات کو قصے کے طور پر مت لیجیے گا، یہ ظالم ہر دور میں کھڑے ہوئے، اللہ ہر وقت علی کل شیء قدیر ہے، جب بھی سلم انتہا کو پہنچا ہے اللہ نے ظالمین کو برباد کیا، اللہ آج بھی اس بات پر قادر ہے، اللہ کیا دیر ہے، اندھیر کا معاملہ نہیں، ایک حد تک اللہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی پکڑ آتی ہے۔ ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وارننگ اور وعیدیں موجود ہیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان آ رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو 3 رسول ہیں ان کی قوم میں صرف شرک تھا، اب جو 3 قومیں آ رہی ہیں ان میں شرک کے علاوہ اور برائی ابھی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں معاشرتی برائی آ گئی، ہومو سیکچویلٹی کی، ہم جنس پرستی کی۔ آج مغرب میں قانون کے تحت مرد سے مرد کی شادی، عورت سے عورت کی شادی جائز قرار دے دی، معاذ اللہ۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی جس نے یہ حرکت تاریخ میں کی تھی، اور اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے اتاتون الفاحشۃ ما صدقکم بها من احد من العالمین، کیا تم وہ بے حیائی کا معاملہ کرتے ہو، مرد مردوں سے بدتیلی کرتے ہیں جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ قوم نے کہا اخرجوا من قریتکم، انہیں نکالو اپنے بس شخصیوں سے انہو مناسی تطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قوم کا انداز، رسول سمجھا رہے ہیں پاکیزگی کی باتیں، قوم کریں ان کو بستیوں سے نکالو. آج بھی جو لوگ حق بیان کرتے ہیں، دعوت دین دیتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی سے روکتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں دور کرو ان کو، ان سے بات نہ کرو، یہ فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے. اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. گھر والوں میں بیٹیاں ایمان والی تھیں، بیوی نافرمان تھی، وہ عذاب سے نہیں بچائی جا سکتی. سوچیے اللہ کے رسول کی بیوی نافرمان ہے تو رسول اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اس کے بعد گیارہواں رکن شروع ہوتا ہے، شعیب علیہ السلام کے قوم کا بیان. ان لوگوں میں شرک کے علاوہ معاشی سطح پر ناپ تول میں کمی پیدا ہو گئی. ناپ تول سے ترازو والی بات نہیں، اب تو کمپلیکیٹڈ اسکیلز اویلیبل ہیں الیکٹرانک کے جو میجرمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی شامل. اور آگے بڑھے، بندہ حقوق تو پورے مانگتا ہے پر ادا نہیں کرتا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی شامل. اور اس سے ٹاپ پر جائے، بندہ اللہ سے ساری نعمتیں تو لے کر استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا، یہ بھی کمی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اس قوم میں ناپ تول میں کمی پیدا ہوئی. شعیب علیہ السلام نے وہی دعوت دی، ہر رسول کی ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. مزید انہوں نے فرمایا، فاؤقوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ناپول پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر مت دو. مزید فرمایا، زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ انہوں نے دعوت دی قوم کو. اس کے بعد نواں پارہ شروع ہوتا ہے. قوم کے لوگوں نے کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قوم کے جو بڑے سردار تکبر کرتے تھے، وہ کہنے لگے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان لانے والے ساتھیوں کو نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا پھر ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ. ظالموں کے پاس، ہر ڈرنی کرنے والوں کے پاس دلیل کے جواب دلیل سے دینے کا موقع نہیں ہوتا، وہ تشدد پر آ جاتے ہیں. تو کہنے لگے، ہم نکال دیں گے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہم کیسے تمہاری ملت میں واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. فآخذتهم الرجفة، زلزلے نے ان لوگوں کو آ پکڑا. فأصبحوا في دارهم جاثمين، وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. زلزلہ اس قوم پر آیا اور اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا. اس قوم پر دو عذاب اور بھی آئے تھے، ذلہ، بادلوں سے شعلے برسے، صیحہ، زوردار آواز آئی، اور رجفہ، یہاں پر بیان ہے، زلزلہ آیا، قوم کو مٹا دیا. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ نے بتایا کہ رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا، وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے کبھی کسی بستی میں نبی کو نہیں بھیجا مگر وہاں کے لوگوں کو ہم نے سختیوں تکلیفوں میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو اور رسولوں کی دعوت قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو. لیکن جب لوگ نہیں مانتے، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، خوب لوگ پھلتے پھولتے ہیں اور وہ ڈھٹائی پر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں، قد مسنا قد مس آبا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ خوشیاں تکالیف تو ہمارے باپ دادا انہیں پہنچتی رہی، بجائے اس کی عبرت حاصل کرتے ڈھٹائی پر آتی تو پہلے بھی ہوتا رہا، پھر اللہ کا عذاب اچانک آ گیا. فرمایا، مجھے اچانک پکڑ لیا، اس حال سے کہ وہ بے شک وہ لا شعور تھے. ایک سال پہلے 8 اکتوبر میں بھی زلزلہ آیا تھا اس پاکستان میں، اس لیے تھا، جو زندہ بچ گئے ان کی عبرت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، ذرا قرآن کے زندہ کلام ہونے کو محسوس کیجئے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوا کی روش اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے. لوٹے اللہ کی طرف تو برکتیں ملیں گی. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے اس پر ہم نے ان کی پکڑ کی. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ اقامین مکر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر و قدر سے بے خوف ہو گئے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, تو اللہ کی تدبیر و قدر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیزر رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا عذاب تو آتا ہے کچھ لوگوں پر, بعد والوں کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ وہ اللہ کی اس پکڑ سے بچنے کے لیے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں اور عبرت حاصل کریں. اس کے بعد آیت نمبر 103 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. چھٹی قوم کا بیان, موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے. ان کے ہاں شرک کے علاوہ سیاسی سطح پر برائی تھی, اور وہ برائی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا, بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے. یہ سیاسی سطح کی برائی تھی. اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے. فرمایا ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه, پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها, تو ان لوگوں نے بے انصافی کی نشانیوں کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور حق کے سوا کچھ بیان نہیں کرتا. فرعون نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے دو موزے دکھائے. فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین, انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک صاف اسلحہ بن گیا. ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین, اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکدار بن گیا. یہ دو موزات دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرعون نے کہا یہ تو موسیٰ نے جادو پیش کر دیا. معاذ اللہ, یہ جادو نہیں تھا, ہماری ایمانی معجزہ تھا. فرعون نے پوچھا کیا کیا جائے. اس کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ جادوگروں کو حاضر کرو اور مقابلہ کراؤ موسیٰ علیہ السلام سے. جادوگر آئے, کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ, کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں. اب یہ جادوگر مادہ پرست ہے, دنیا کی دولت چاہتے, ذہن میں رکھیے گا. فرعون نے کہا بالکل ملے گا, بھائی تمہارے اوپر ہی تو میرا انحصار ہے, تم اگر موسیٰ کو ہراؤ تو میری کوئی سلطنت برقرار رہے گی. مقابلہ شروع ہوا. جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آپ کچھ پیش کریں گے ہم پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیش کرو. انہوں نے ڈالا تو رسیاں وہ سانپ وغیرہ بن گئی. دیکھیے یہ سحر بندی تھی, جادو سحر بندی کا نام, لوگوں کو نظر آئے کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی اے موسیٰ آسا ڈالو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ دھکوس سے جو ان لوگوں نے بنائے تھے یہ اجزاء اس کو ہڑپ کرنے لگا. یہ معجزہ تھا. چنانچہ قرآن نے کہا وَبَقَى الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا. آگے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کیوں؟ جادوگروں کو پتا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ جادو ہے اور جو موسیٰ نے پیش کیا وہ جادو نہیں, وہ حق ہے. فوراً سجدے میں چلے گئے. فرعون نے کہا یہ کیا ہے, میرے حکم سے پہلے تم نے مان لیا, اچھے تم لوگوں کی سازش تھی اس بستی والوں کے خلاف علاقے والوں کے خلاف, اب اس نے پینتیرا بدلنا چاہا. جادوگروں کو اس نے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے مخالص ان کو تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. جادوگروں نے کہا قالوا انا الى ربنا منقلبون, بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پیسہ مانگ رہے, اب ایمان سے عالم کے جو کرنا ہے کر لے, ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کا تعارف فطرت میں ہے. بھول آ جاتی جب حق کی نشانی سامنے آ جائیں تو اللہ کی یاد و معرفت تازہ ہو جاتی. جادوگروں نے حق دیکھا, ایمان لے آئے اور جان دینے کو تیار. کہنے لگے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, تجھ کو تو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے اس کی نشانیوں میں جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئیں. ربنا افرغ علینا صبرا, ان مشکل حالات میں کیا کیا؟ دعا کی اللہ سے اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما. 15 رکوع شروع ہوتا ہے. فرعون کے درمیان درباریوں نے کہا کہ موسیٰ کو چھوڑو مت, یہ زمین میں فساد مچائے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. فرعون اعلان کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے ہم اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. یہ تاریخ میں دو مرتبہ ہوا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو گزرے. فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے جب پیدا ہوا اس وقت فرعون, جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت فرعون علیحدہ تھا, اب جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تحریک چلائی تو یہ دوسرا فرعون ہے جو پہلے کا بیٹا تھا. اس وقت بھی کہا گیا تھا بچوں کو قتل کریں گے, بچوں کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ فرعون کو اندیشہ تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا نجومی نے کہا تھا وہ سلطنت ختم کرے گا. اب اس نے بھی کہا کہ بیٹوں کو قتل کریں گے, بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے. کیوں؟ ان کی نسل کشی کرنے کے لیے, تاکہ کوئی یہ تحریک نہ چلائے فرعون کے خلاف. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد حاصل کرو صبر, یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اللہ سے صبر حاصل کرو, مدد حاصل کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ, بیشک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثها من یشاء من عباده, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور انجام تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی عمدہ. یہ تسلی دی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور کہا کہ ڈٹے رہو. اس کے بعد سولہ رکوع شروع ہوتا ہے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا ہم نے, جب رسول اور نبی آتے تو قوموں پر مشکلات آتی ہیں, آل فرعون پر بھی مشکلات آئیں. آیت نمبر 130 میں کہا گیا ان کو قحط اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا گیا. آیت نمبر 133 میں بتایا گیا ان کو طوفان, ٹڈیوں, جوؤں, مینڈک اور خون کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا. غلے میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں, جب بھی ادھر ادھر گھومتے تھے مینڈک نکل آتے تھے, یہاں تک کہ منہ کھولتے تو مینڈک آ جاتے. کھانے پینے کی چیزوں میں خون نکل آتا. یہ پانچ آیت نمبر 133 میں اور دو آیت نمبر 130 میں سات باتیں بیان ہوئیں. یہ بھی نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات ہم نے دیے, سات کا مقام اسی مقام پر, اور دو کا ذکر پہلے آیا وہ بار بار آیا, عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ. تو یہ سات کا بیان اس مقام پر ہے. ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ یہ تو تمہاری وجہ سے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ تمہارے اعمال کی شامت ہے, برائیاں کرتے ہو تو اللہ عذاب تمہیں دیتا ہے. پھر کہنے لگے اچھا موسیٰ, آل فرعون کے لوگ, تم اگر اللہ سے دعا کرو اور یہ تکلیف دور ہو جائے تو ہم مان لیں گے. جب جب اللہ نے تکلیف دور کی دوبارہ لوگ نافرمانی کرتے تھے. جب نافرمانی انتہا کو پہنچی, موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی, تو اللہ کا عذاب آیا. فرمایا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات سے جھٹلایا. وکانوا عنها غافلین, اور وہ ان آیات سے غفلت میں تھے. اس کے بعد بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو نجات دی اور آگے چل کر فلسطین میں ان کو حکومت دی اور اقتدار عطا فرمایا. یہ وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی صبر کرو, صبر کا نتیجہ نکلا, ظالم فرعون غرق ہوا, ہلاک ہوا, اور اللہ نے بنی اسرائیل کو آگے جا کر فلسطین کی زمین کے اندر اقتدار عطا فرما دیا. اس کے بعد جب یہ قوم نکلی ہے مصر سے, تو راستے میں کسی اور قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جہالت کی باتیں کرتے ہو. اصل میں یہ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے انہیں تصور آیا تھا. مصریوں کے یہاں گائے کی پوجا پاٹ وہ تقدس بھی ان کے آ گیا تھا, تو اس وجہ سے کہنے لگے ہمارے کوئی معبود بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون, تم تو جہالت کی باتیں کرتے ہو. ان ہاؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون, بے شک اس بت پرستی میں لوگ لگے ہوئے ہیں یہ روش تباہ ہونے والی ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں. دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, اللہ نے اس آزمائش سے تمہیں بچا لیا. اس کے بعد صدر میں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. ابتدا 30 دن اور رات کا معاملہ تھا, پھر مدت 40 دن کی ہو گئی. اس 40 دن تک مدت موسیٰ علیہ السلام روایات میں ہے روزے کی حالت اور اعتکاف میں تھے. پھر اللہ نے تورات ان کو عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اللہ سے عرض کیے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو, ہم اس پر اپنی تجلی نازل کریں گے, اگر یہ برداشت کر لے تو موسیٰ تم بھی ہمیں دیکھ لو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا, جب اللہ نے تجلی پہاڑ پر نازل کی پہاڑ ریدہ ریدہ ہو گیا. اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کا جلال اتنا ہے ان کو دیکھنا ممکن نہیں. ہاں قیامت میں ہوگا ممکن. سورہ قیامت کی آیت نمبر 22-23 سے ذکر ہے وجوہ یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة, کتنے چہرے خوش و خرم ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا چودھری کے روشن جان کی طرح اپنے رب کو دیکھو. اللہ اس دیدار کا مستحق بننے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات عطا فرمائی. یہ تختیوں کی صورت میں لکھی بھی عطا کی گئی تھی تورات موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد بتایا گیا کہ اپنی قوم سے کہیں فَقُوْنَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا اے موسیٰ اس کے قوت سے تھامو اور اپنے قوم سے کہو کہ اس کی عمدگی کے ساتھ پیروی کرے. یہ تورات دے دی گئی بنی اسرائیل کے لیے تاکہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرے. اس کے بعد 18 رکوع شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا, سامری ایک جادوگر تھا اس نے ان کو اس کام پر لگا دیا. اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ سورہ طہٰ میں آئے گی, ہم وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. قوم نے بچڑے کی پوجا پاٹھ شروع کر لی. کچھ لوگوں کو احساس ہوا, انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگنا چاہی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, غصے ہوئے ان کے اوپر. اس قوم کے ان مشرکین کے لیے سزا کا نفاذ ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے آیت نمبر 54 میں, ہر قوم اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا وہ قتل کرے. یہ مرتد کی سزا ہے جو اس قوم کے لیے بھی تھی, اس تورات میں بھی تھی اور جو ہماری شریعت میں بھی آج بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, ہارون علیہ السلام کو پوچھا یہ کیا ہوا میرے پیچھے سختی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو سمجھانے کی کوشش کی, میری قوم میرے در پہ ہو گئی, خانہ جنگی پیدا ہو سکتی تھی, اس لیے میں نے ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب اغفر لی و لبنی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے ہمارے اے میرے رب, مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹھ کی ان کو اللہ کے ہاں سے عذاب ملے گا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قرآن نے فرمایا اس میں ہدایت اور رحمت تھی لوگوں کے لیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے, اس کا بیان البقرہ میں آیا. انہوں نے کہا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ کا عذاب ان پر آیا, پھر دوبارہ اللہ نے زندگی ان کو عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین, تو ہمارا کارساز ہے, ہم پر رحم فرما, بے شک تو بہترین بخش دینے والا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اللہ سے. اللہ نے فرمایا میں دوں گا اپنا عذاب اس کو جس کو چاہوں گا, اور میری رحمت ہر شے پر وسیع. لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, رحمت خاص میں ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے کریں گے, جو زکات ادا کریں گے, جو ہماری آیات پر ایمان لائیں. یہ رحمت خاص کن کے لیے ہے؟ اب فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, ان کے لیے جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے اپنے پاس تورۃ والانجیل. نبی امی, بعض لوگوں کو ذرا پریشانی ہوتی, امی ہو گئے ان کو. امی کے معنی تو ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. اللہ کے رسول کو امی کہنا ہی ان کی شان ہے. جو پڑھا لکھا ہوگا اس کا کوئی استاد ہوگا, استاد شاگرد کا افضل ہو جائے. اور یہاں معاملہ یہ کہ اللہ کے رسول کے استاد خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, امی ہونے میں ہی شان ہے. مزید فرمائے کہ انہیں لکھا ہوا پاتے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. آج بھی تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. کتاب استثناء, اولڈ ٹیسٹمنٹ, عہد نامہ قدیم, ڈیٹرانومی کی بک اس کا باب نمبر 18 اور آیات 17-22 میں اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ جدید میں متی کی انجیل میتھیو کی اس کا باب نمبر 3 اور پہلی دو آیات اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. یاد بھی زندہ کتاب, یہ زندہ بشارات ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں. حالانکہ ان کتابوں میں کافی تبدیلی ہو چکی, اس کے باوجود اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کی بنیادی ذمہ داریوں کا بیان, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. آج یہ کام امت کا ہے, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں, ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اب انسانیت تک حلال حرام کے احکامات پہنچانا امت کے ذمے. وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور ان کی گردنوں سے طوق اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے تھے. فضول رسومات, بیجا بدعات سے نبی نجات دلاتے ہیں. آج لوگوں کو ان بدعات اور رسومات سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری. شادی کے موقع کی بیجا رسومات آپ کو پتہ ہیں, انتقال کے موقع کی بیجا بدعات ہم سب کو پتہ ہیں. ان کو ختم کرنا اللہ کے رسول کا مشن تھا, آج ہی ہمیں کرنا ہوگا. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول کے متعلق فرمایا چار کام کرو گے تو ان سے واقعاً تمہارا تعلق قائم ہوگا, تمہیں کامیابی ملے گی. فرمایا الذین آمنوا بہ, جو لوگ ایمان لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ اور ان کی تعظیم اور احترام کریں گے، ونصروہ اور ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. نمبر ایک ایمان اللہ کے رسول پر، وہ جو دل کی گہرائیوں سے ہو تب سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے ہوگی، اللہ نے اس کی توفیق دی. نمبر دو ان کا احترام. قرآن نے کہا ہے سورہ حجرات کے آیت نمبر دو میں نبی کی آواز سے آواز بلند ہوگی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تو ان کی تعلیمات کا کتنا احترام کرنا ہے، ان کی سنتوں کا کتنا احترام کرنا ہے لازم. نمبر تین جو ان کی مدد کریں گے، اللہ کے رسول کی مدد ہے دین کے کام میں، دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا اور دین کے قیام کے جد و جہد کرنا. نمبر چار وہ نور جو قرآن آپ کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. جو یہ کام کریں گے اصل ان کا تعلق ہوگا اللہ کے رسول سے، اللہ ہمیں تعلق ان بنیادوں پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے نبی فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. پچھلے رسول مخصوص قوموں کے لیے، علاقے کے لیے، وقت کے لیے، اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لیے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم تهتدون تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. قرآن کی وہی تعبیر معتبر ہوگی جو اللہ کے رسول سے ملے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی ضرورت نہیں حدیث کا انکار کرتے تو قرآن کہہ رہا ہے واتبعوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم تهتدون تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے وہ حالات کا بیان ہے جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے. اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے، انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے بادل کا سایہ کیا، من و سلوا عطا کیا، انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے بسی نے کہا عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، انہوں نے نافرمانی کی. تو اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا. اللہ تعالی ہمیں ایسی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا ودعاءنا. اے ہمارے رب ہماری نمازوں کو، ہماری روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہماری بیانات کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم انا نسألك رضاك بالجنة، اے اللہ ہم اس سے جنت اور تیری رضا کا سوال کرتے ہیں. ونعوذ بك من سخطك والنار، اے اللہ تیرے غصے اور تیری جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتے ہیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آپ کے آغاز سے ہماری حفاظت فرما. اللهم اغفر لنا ولي آبائنا ولي أمهاتنا ولي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور اللہ تمام مسلمانوں اور مؤمنین کی مدد مغفرت فرما. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.